الحمد لله نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم دوستو اور بھائیو یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے بلکہ ہم کو عطا ہوئی ہے یہ عاریت ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک عاریت اور ایک ملکیت عاریت یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز دی جائے کہ بھائی اسے استعمال کرو جب کر چکے پھر واپس کر دو میں نے آپ سے قلم لیا کہ بھائی ذرا قلم لکھنے کے لیے دو تو آپ نے قلم دیا میں نے لکھا جو مجھے لکھنا تھا اب میرا فرض ہے کہ میں اس کو واپس کر دوں یہ ہوئی عاریت اور ملکیت یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے قبضے میں ہو اس کو دے دی جائے وہ اس کا مالک ہو تو مالک کو اپنی ملکیت والی چیز پر پورا پورا اختیار ہوتا ہے جس طرح چاہے استعمال کرے جس طرح چاہے استعمال نہ کرے چاہے اپنے پاس رکھے چاہے اپنے پاس نہ رکھے توڑے بگاڑے سب کا اختیار ہے لیکن جو چیز عاریت کی ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کی پوری پوری حفاظت کرے اس میں کوئی نقصان پیدا نہ کرے اور جب کام ہو جائے پھر اس کو واپس کر دے اللہ تعالیٰ نے بھی ہم تمام کو ایک زندگی عطا فرمائی حیات عطا فرمائی یہ حیات اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص وقت پر عطا فرمائی جب ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق آنا چاہ رہے تھے یا ہم یہ کہیں کہ آنا چاہ اللہ میاں جب چاہ رہے تھے اللہ میاں جب چاہ رہے تھے کہ تم کو دنیا میں بھیجیں تو پھر ماں کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے روح کا بھی القا فرمایا روح ڈالی اور انسان زندہ ہو گیا اب دنیا میں آیا ہے حیات لے کر زندگی لے کر اس حیات کو ہر انسان کو استعمال کرنا ہے ایک وقت تک جب تک مالک چاہیں رب العالمین چاہیں اللہ رب العزت چاہیں ہم کو وہ زندگی عطا فرما رہے ہیں جب وقت آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس زندگی کو واپس لے لیں گے کسی شاعر نے کہا ہے حیات آئی آئے حیات لے چلی چلے نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے تو ہم دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے جب وقت ہو جائے گا ہمیں خود پتہ نہیں کب ہمارا وقت ہے کب کس کا وقت ہے کوئی 10 کوئی 20 کوئی 40 کوئی 50 کوئی 60 اور 70 کی عمر لے کر آ رہا ہے جو عمل لے کر آئے گا اس وقت پر اس کو وہاں سے یہاں سے جانا ہے اور رب العالمین کے یہاں پہنچنا ہے. تو یہ روح, یہ حیات, یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عاریت ہے جسے ہم یہاں استعمال کر رہے ہیں. اب اس کو کس طریقہ پر استعمال کرنا ہے, میں نے ابھی ایک چھوٹی سی مثال دی ہے قلم کی. میں نے آپ سے قلم لیا لکھنے کے لیے, تو بھائی کس چیز پر لکھا جاتا ہے قلم کے ذریعے سے؟ کاغذ پر لکھا جاتا ہے. یہ قلم بھی سامنے موجود ہے تو اس لیے مجھے مثال بھی قلم ہی کی آئی. یہ قلم سامنے رکھا ہوا ہے, یہ قلم کس سے اس سے لکھا جاتا ہے؟ کس کے اوپر؟ کاغذ پر. اب اگر میں اس قلم کو کارپیٹ پر لکھنا شروع کروں اس قلم سے, تو مالک کیا کہے گا, ارے خدا کے بندے میرے قلم کا تمہیں خیال بھی ہے یا نہیں؟ میں نے قلم تمہیں کاغذ پر لکھنے کے لیے دیا ہے, نہ کہ کارپیٹ پر لکھنے کے لیے دیا. اس سے تو میرا قلم بیکار ہو جائے گا, کسی کام کا نہیں رہے گا. تو معلوم ہوا کہ عاریت پر دینے کے بعد بھی مالک کی مرضی ہوتی ہے, اس کی جہاں مرضی ہوتی ہے وہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. مرضی کے خلاف اگر استعمال کیا جائے گا تو مالک ناراض ہو جاتا ہے. اسی طریقے پر حق تعالیٰ نے ہم سب کو ایک زندگی عطا فرمائی ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس زندگی کو ایک خاص انداز سے آپ استعمال کریں, انہیں یوز کریں. ایک طریقہ ہے, یا وہ طریقہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ رب العالمین نے اس طریقے کو بتانے کے لیے اپنے محبوب آقا سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ دنیا میں جائیے اور لوگوں کو طریقہ بتائیے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کا استعمال کریں. اور صرف آپ کی بات آپ کے کہنے تک نہیں ہے, بلکہ خود آپ اپنی زندگی کو ایسے طریقے سے استعمال کریں, یوز کریں کہ لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی اسی کے مطابق بنے. یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم سب کے لیے قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے, اعلان کرتا ہے انسانوں, اے مسلمانوں تم سب کے لیے قیامت تک کے لیے میرے بھیجے ہوئے رسول میں, پیغمبر میں ایک نمونہ موجود ہے, ایک نمونہ موجود ہے. میں نمونہ بھیج رہا ہوں, اس طریقے پر آپ کا سارا عمل ہوگا, آپ کا قول ہوگا, آپ کا عمل ہوگا, آپ کی زندگی ہوگی. 63 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے پاک اور صاف ستھرے طریقے پر گزار گئے ہیں کہ ایک بھی جگہ کسی کو قدم رکھنے کی گنجائش نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ کا یہ پہلو داغدار ہے. 40 سالہ زندگی جس قدر عفت, عفاف, صدق اور امانت کے ساتھ گزاری ہے, پاک دامنی بھی ایسی ہے کہ کوئی ایک حرف نہیں کہہ سکا, سچائی ایسی ہے کہ لقب ہو گیا آپ کا صادق. کون کا صادق؟ سچے انسان جن کی سچائی کے لیے کوئی نام بھی نہیں, بغیر نام کے صادق الامین, جس کی امانت کا حال یہ ہے کہ آپ کو امین کہا گیا, صادق الامین. ایسی ذات پاک کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا. نبوت سے پہلے بھی آپ کی ذات مبارکہ نمونہ, نبوت کے ملنے کے بعد بھی آپ کی ذات مبارکہ نمونہ رہی, قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے, یہ اعلان ہے. اگر تم اپنے مالک کی مرضی چاہتے ہو, جس مالک نے تمہیں حیات عطا فرمائی, جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے, تو پھر اس زندگی کو اس طریقے پر گزارو جس طریقے پر مالک رب العالمین چاہتا ہے. اس کے لیے نمونہ میں اپنی ایک شخصیت کو بھیج رہا ہوں, یہ شخصیت تمہارے درمیان میں رہے گی. ان کا بچپنا بھی ہوگا, ان کی جوانی بھی ہوگی, ان کا بڑھاپا بھی ہوگا, ان کا گھر بھی ہوگا, گھر سے باہر بھی ان کی لائف ہوگی, ان کی لائف کو، زندگی کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی بناؤ۔ یہ ہے رسول اللہ کی ذات مبارک میں ہم سب کے لیے نمونہ موجود ہے۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت فرما کر، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ کے پورے عملی زندگی کا مشاہدہ کیا، اللہ نے ان کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا، ایسا قوی ذہن عطا فرمایا تھا کہ جو سن لیتے وہ محفوظ ہو جاتا، جو دیکھ لیتے وہ محفوظ ہو جاتا۔ اور پھر زندگی گزری ان صحابہ کرام کی، حتیٰ کہ بڑھاپا آیا تب بھی وہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں سمعت اذنایا ووعاه قلبی وابصرت عینایا، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے دل نے اس کو محفوظ رکھا۔ یہ تین باتیں بیان کرتے ہیں، کانوں نے سنا، آنکھوں نے دیکھا اور دل نے اس کو محفوظ کیا، اور پھر وہ بات بیان کرتے ہیں۔ جن صحابہ کی عمر لمبی ہوئی اور اکثر صحابہ دنیا سے جا چکے تھے، جب ان کے پاس کوئی بات کہے آنے والا انسان آتا ان سے پوچھتا کہ فلاں چیز کیا ہے، وہ کہتے کہ ہاں میں یہ چیز تم سے بیان کروں گا، اور دیکھو اس وقت اس واقعے کو دیکھنے والا میرے سوا کوئی نہیں رہا۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ یہ اس لیے کہا کہ جن کو براہ راست سننا ہو آ کر سن لے، پھر یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ جیسے اور صحابہ کرام کی زندگی پوری ہو چکی، وہ اس دنیا سے جا چکے، ایسی ایک وقت میرا بھی آئے گا۔ اب میں چند گنے چنے صحابہ میں رہ گیا ہوں، تم لوگ آؤ میرے پاس اور میرے پاس آ کر سن لو۔ وہ صحابہ تحدیث نعمت کے طور پر بھی کہتے تھے، اور اس لیے بھی کہتے تھے تاکہ براہ راست ان سے معلوم کرنے والے کر لیں کہ ہاں میں اس واقعے کا عینی شاہد ہوں، میں نے اسے دیکھا ہے، اور اب میرے سوا تمہیں کوئی اور اس واقعے کا عینی مشاہد نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، فلاں چیز حضور کے دور میں اس طریقے پر ہوئی۔ تو یہ ہے اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، اس سے پہلے ہے لقد ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو باتیں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بهما، جب تک تم انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک ہے کتاب اللہ قرآن کریم، اور دوسرے ہے وسنتی، میری سنت۔ کتاب اللہ کھلی ہوئی ہدایت ہے، ہر انسان جب بھی سچے دل سے، کھلے دل سے اس کو پڑھتا ہے تو واقعی ایمان دل کے اندر منتقل ہونا شروع ہوتا ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو سچائی کے ساتھ پڑھا اور دیکھا، ایمان ان کے دل میں راسخ ہو گیا اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور ایمان سے سرفراز ہو گئے۔ آج ہماری کمزوری ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتے، کچھ بہت تھوڑا بہت آ گیا تو زبانی ہم نے پڑھ لیا، دیکھ لیا، اس کے معانی سے، اس کے مطالب سے ہمیں واقفیت نہیں۔ ضرورت اس بات کی کہ درس قرآن ہو، علماء اکرام درس دیں اور لوگ شریک ہوں، اس میں سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاکرہ ہو، سنتوں کو معلوم کریں۔ آپ کے ہر حال کی سنت ہے، کھانے کی سنت، پینے کی سنت، اٹھنے اور بیٹھنے کی سنت، مسجد میں آنے اور جانے کی سنت، گھر میں آپ ہوں کس طریقے پر داخل ہوتے تھے، گھر سے باہر جائیں کس طریقے پر آپ لوگوں سے ملتے تھے، آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، ساری چیزیں موجود ہیں۔ احادیث مبارکہ اتنی کثیر مقدار کے اندر ہے، اگر کوئی طالب علم صحیح طور پر مطالعہ کرے تو اسے بہت بڑی چیز اس سے حاصل ہوتی۔ اور پھر ہمارے علماء نے ان سنتوں کو جمع کیا مستقل کتابوں میں، ضرورت ہے ہم دیکھیں۔ آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کی شکل و صورت کیسی تھی، ظاہر کیسا تھا، آپ کے حالات معاملات کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اسی لیے تاکہ میں عمدہ سے عمدہ اخلاق کی تعلیم کر کے جاؤں، اس کو پورا کر کے جاؤں، اخلاق سیکھیں. غرض یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں وہ ہیں جو انسان زندگی میں اختیار کرے، اور اگر اس کو اختیار کرے گا تو جس مالک نے ہمیں حیات عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، ہم اس زندگی کو مالک کے مرضی کے مطابق گزار سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اس کے خلاف کیا تو پھر جتنی ہماری مخالفت ہوگی، جتنا ہمارا خلاف ہوگا، اتنا ہی ہم گویا مرضی مالک کی ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف مرضی عمل کر رہے ہیں. جس شخص کو یہ چاہیے اپنی زندگی کو پر امن بنائیں، پر سکون بنائیں، مزیدار زندگی بنائیں، اس کے لیے سنتوں پر عمل کرنا بہترین طریقہ ہے. ہمارے مرشد شاہ برار الحق حلدوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنت کا طریقہ اسحل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے. اسحل ہے، سہولت بہت زیادہ ہے، سنت کے خلاف اور جتنے طریقے ہیں اس میں مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں. اور اکمل بھی ہے، کامل اور مکمل ہے طریقہ، اور اجمل بھی ہے، عمدہ سنتیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اسحل بھی ہیں، اکمل بھی ہیں، اور اجمل بھی ہیں. ہم لوگ کوشش کریں، معلوم کریں علماء سے کس وقت کی کیا سنتیں ہیں. کتابیں موجود ہیں الحمدللہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابر کتابیں لکھ کر گئے ہیں ہر چیز کی سنت. شادی ہو تو کیا سنتیں ہیں، موت میت کا معاملہ ہو تو کیا سنتیں ہیں، کس طریقے پر انسان معاملہ کرے. جب انسان کوئی کام کرنا چاہے تو پھر فرق پیدا ہوتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. ہم تو اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، سنت کی کتنی اہمیت ہے. ایک انسان نو مسلم ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، ایک مدرسے میں داخل ہوا، اب وہ ہر چیز کی سنت طلبہ سے پوچھتا ہے، ارے بھائی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ اس میں سنت کیا ہے. بعض مرتبہ طلبہ کو بھی نہیں معلوم ہوتا، ارے بھائی یہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں گیا کہ اس کی بھی کوئی سنت ہوتی ہے. ارے بھائی اب اللہ کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اسی لیے کہ طریقہ بتائیں، تو میں تو مسلمان ہی اسی لیے ہوا ہوں تاکہ حضور کے طریقے پر زندگی گزاروں. اب وہ ہر موقع پر طریقہ پوچھ رہا ہے، اس سے اندازہ لگائے کتنی اہمیت ہوئی اس شخص کے دل میں کہ وہ مسلمان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے. ایک ایک بات کی سنت معلوم کی اور معلوم کر کے عمل کرتا رہا، عمل کرتا رہا. ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی زندگی ہماری گزر رہی ہے بے تکی زندگی گزر رہی، کون سا عمل جو مرضی میں آیا وہ کر لیا، جو مرضی میں نہ آیا اسے چھوڑ دیا، کہاں کہاں کیا سنتیں ہیں. جتنی سنت پر انسان عمل کرے گا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے میں مستقل نور ہے، مستقل نور ہے. ایک سنت پر عمل کرو ایک نور حاصل ہوگا، دوسری سنت پر عمل کیا دوسرا نور حاصل ہوا، تیسری سنت پر عمل کیا تیسرا نور. جتنی سنتوں پر عمل کرتا رہے گا اسی قدر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دل اس کا منور ہوگا، قلب میں نور پیدا ہوگا، قلب نورانی بنے گا، قلب منور ہوگا. اور جتنا قلب منور ہوگا اتنی ظلمت جہالت دور ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، کوئی اس کو نقصان نہیں ہوگا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی بات ہے، اس مختصر سے وقت میں جو تھوڑی دیر کا ہے یہی بات اہمیت سے بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم کوشش کریں، ہم فکر کریں، علماء امت سے پوچھیں، مشائخ سے پوچھیں کس کس عمل کی کیا سنتیں ہیں، کھانے کی کیا سنتیں ہیں. مسجد میں داخل ہوں سنتوں پر عمل، ہو جاتے ہیں داخل، خیال نہیں رہتا، دھیان نہیں رہتا ہے کہ کیا سنتیں ہیں. باہر جا رہے ہیں تو بھی کچھ سنتیں ہیں اس کو معلوم کریں. جوتا اور چپل پہن رہے ہیں اس کی سنتیں ہیں، کہ بھائی دائیں پیر میں پہلے ڈالو، بائیں پیر میں بعد میں ڈالو. جب نکالنے کا نمبر آئے تو بائیں پیر سے پہلے نکالو، دائیں پیر سے بعد میں نکالو. ایک سنت. بزرگوں نے اس پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ سکرات کی حالت ہے، کچھ ہوش نہیں ہے. موزے نکالنے کی بات آئی، خادم سے کہا موزے نکالو، اس نے جلدی سے غلطی سے دائیں پیر کا موزہ نکالنا چاہا، فوراً پیر سکیل لیا، فوراً پیر ہٹا لیا. اب سمجھ میں نہیں آیا کیوں ہٹا لیا پیر. ایک طرف کہا گیا کہ موزہ نکالو اور دوسری طرف یہ کیفیت. کسی اور کو توجہ ہوئی، اس نے بتایا کہ بھائی منشا یہ ہے کہ پہلے بائیں پیر کا موزہ نکالو پھر دائیں پیر کا. ایسی زندگی باعمل گزری، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. قدم جہاں خلاف سنت ہوا فوراً آدمی احساس کرے. بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، سنت ہے کہ آدمی بایاں پیر پہلے اندر داخل ہو، غلطی سے دایاں پیر پہلے داخل ہو گیا، فوراً اپنی اصلاح کرے، باہر نکل آئے. کیوں غلطی ہو؟ ابھی کہ بھائی چلو اب آج چلے گئے آئندہ کروں گا، نہیں آئندہ کی بات نہیں ہے، آپ اسی وقت اس کو اصلاح کر لیں. باہر نکل آئے، اب آپ نے پھر بایاں پیر داخل کیا، ایک بار دو مرتبہ یہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے اور سنت کے مطابق آپ کا عمل شروع ہو جائے گا. ایک سنت پر عمل کریں گے، ایک نیکی دس نیکیوں کا ثواب ملے گا، دس مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرے. کتنا بڑا کام ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. کرتا اتارنا ہے، قمیص اتارنی ہے، پاجامہ اتارنا ہے، موزے نکالنے ہیں، جوتا نکالنا ہے، جوتا پہننا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں ہے، چھوٹا ہو یا بڑا. بغیر موزے کے بغیر جوتے کے کوئی آدمی رہتا ہے اس ملک میں؟ بتاؤ بھائی، کوئی نہیں رہے گا. ہر آدمی کو موزے پہننا ہے. اتنی ہی سنت پر عمل کر لیں کہ بھائی جب موزہ پہنیں گے دائیں پیر میں پہلے موزہ پہنیں گے، بائیں پیر میں بعد میں پہنیں گے. تو ایک سنت پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب نکالنے کا نمبر آئے پھر الٹا معاملہ کر لیں، پہلے بائیں پیر میں نکالیں گے پھر دائیں پیر میں. دیکھو اس طریقے پر اگر آپ عادی بن جائیں گے تو انشاءاللہ سنتوں کا ثواب شروع ہو جائے گا. چائے پینے کا ایک عام دستور ہے، غلطی یہ ہوتی ہے کہ دائیں پیر میں چائے پیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے چائے پیتے ہیں، دائیں ہاتھ ویسے کھلا رہتا ہے. ایک مرتبہ بتا دیا ہے، دو مرتبہ انشاءاللہ تنبیہ ہو جاتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے. ایک صاحب سے کہا بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اوہ غلطی ہو گئی. پھر پوچھا ہے بھائی کیوں غلطی ہو رہی؟ کہ بھائی عادت پڑی ہوئی ہے. تو اب عادت جو پڑی ہوئی اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایک بار کر لو، دو بار کر لو، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی. تو بہرحال سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جتنا سنتوں پر عمل ہوگا قلب میں سکون پیدا ہوگا، قلب کو راحت ملے گی، آپ اس کا فائدہ محسوس کریں گے. ایک عام بات تھی جو اس وقت مجلس میں عرض کی گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی، بے مقصد نہیں، بے کار نہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت مقصود بھی ذات ہے. زندگی اللہ نے دی، ہمارے قبضے میں کچھ نہیں، کچھ پتہ نہیں کب تک ہیں، کب چلے جائیں گے. اگر سنتوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار کر جائیں تو قیامت کے دن یہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کہے یہ میرے محبوب کی نقل لے کر آیا ہے، یہ میرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہے، اس کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرو. واقعہ لکھا ہے کہ ایک انسان جا رہا تھا، راستے میں کوئی اس کو مکان ملا، اس میں ایک بڑھیا ملی، اس نے جو دیکھا فوراً آگے بڑھی، اس کو بلایا بھائی آؤ گھر میں آؤ بیٹھو، اس کا اکرام کیا، اسے چائے پلائی، پانی پلایا، بہت کچھ آگے بڑھ چڑھ کر. وہ کہنے لگا بھائی میں آپ کو جانتا نہیں، آپ مجھے نہیں جانتی، میں کون ہوں، آپ اتنے میرے اکرام میں کیوں ہیں؟ کہنے لگی بات یہ ہوئی کہ میرا ایک بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تم کو دیکھا تو مجھے اپنے بیٹے کی یاد آ گئی، اس کی شکل تم سے ملتی جلتی ہے. تو میں نے کہا یہ تو میرا بیٹا آ گیا، اس لیے میں نے تمہارا اکرام کرنا شروع کیا. جب انسان کسی کی نقل کرتا ہے، کاپی کرتا ہے، تو پھر اس کو محبت بھی ہو جاتی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات عالی میں محبت عطا فرمائے، ذات عالی سے قرب عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اللہ ہمارے قلوب میں جاگزی فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم.